روشنی فراہم نہیں کی، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان روشنیوں سے استفادے کا عملی طریقہ بھی بتایا ہے. اگر گھر میں ہم نے ایک کنیکشن الیکٹریسٹی کا لے لیا لیکن اس میں روشنی کیسے ہوگی، اس کے لیے جو ضروری اسباب ہیں وہ مہیا نہیں کیے، یا اسباب مہیا کرنے کے بعد طریقہ روشنی کرنے کا معلوم نہیں ہے، تو یہ کنیکشن کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. کنیکشن کا علم ہونا، اس کے بعد اسباب کا مہیا ہونا اور سپلائی جاری کیسے کرنا ہے اس کے طریقے کا بھی علم ہونا. انبیاء کرام کی زندگیوں کے کامیاب ہونے کی وجہ لکھی ہے علماء نے، نبی کی دائیانہ زندگی اس وجہ سے بہت کامیاب تر ہوتی ہے اور ان کی دعوت شاندار اور کامیاب ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی عملی ہوتی ہے، وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس پر ان کا عمل ہوتا ہے. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیج دیا. فرمایا ان کو دیکھتے جانا، اپنے آپ کو بناتے جانا، جتنا بننا ہوگا ان کو دیکھ کر بنو گے. جنہوں نے بنایا اپنے آپ کو، انہوں نے ان کو دیکھ کر بنایا. لیکن انبیاء کرام دنیا میں کسی پرسنالٹی سے پیدا نہیں ہوتے، کسی پرسنالٹی کا امپریشن ان کی زندگی پر نہیں ہوتا. مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ میں کرسچن ہوں اور انہوں نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں پر کتاب لکھی، اس کا نام بل ہنڈریڈ لکھا. اس میں پہلے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر کیا کہ میری پسندیدہ پرسنالٹیز میں سب سے پہلا نمبر اور پرائیورٹی نمبر میں دوں گا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا. وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات لکھی ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ میں بعد میں جتنی پرسنالٹیز کے بارے میں لکھوں گا جن کو میں پسند کرتا ہوں دنیا میں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کسی نہ کسی سے متاثر ہیں، کسی شخصیت سے. خاص شخصیت کی خاص صفات سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کو اپنے سامنے جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پر رکھا ہے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو بناتے گئے ہیں. روزانہ اخبار پڑھتے ہوں گے آپ، لیکن جو دنیا میں ابھی مانے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں اور اخبار میں دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کا آئیڈیل آدمی کون ہے، جس کو نمونہ بنا کر اپنے آپ کو یا جس کو آپ سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں آئیڈیل. تو ہر آدمی کہتا ہے میں نے فلان کو بنایا فلان کو بنایا فلان کو بنایا. لیکن جب سرکار کی سیرت پڑھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی. نہ سرکار نے فرمایا کہ فلاں کو دیکھ کر متاثر ہوا اور میں کوئی تمہارے سامنے باتیں رکھ رہا. مجھے تعجب تھا کہ متاثر کسی سے نہیں لگ رہے ہیں. میں نے ان کی زندگی دیکھی, ان کے اخلاق دیکھا, ان کا لائف سٹائل دیکھا, تو ان کی زندگی میں ان کے چاروں طرف دنیا کے منتخب لوگوں کو دیکھا ہوا دیکھا. گاندھی جی نے لکھا کہ میں نے جب سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کیا, کتاب ختم ہو گئی تو میں تمنا کرنے لگا کہ مجھے اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں آگے کوئی کتاب مل جائے. ویویکانند جی نے لکھا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کیا تو اس کی زندگی میں مجھے کبھی نظر نہیں آیا کہ اس نے تلوار اٹھائی ہو اور کسی نے دین قبول کیا. جب بھی میں نے دیکھا تو میرے کو یوں ہی معلوم ہوا کہ بس یہ اخلاق کی روشنی لے کے چلتا ہے اور لوگ اس کے سائے میں اپنی زندگیوں کو جانتے ہیں. سروجنی نائیڈو کا نام سنا ہوگا, ہندوستان کی مشہور لیڈر ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جمہوریت جس کو کہتے ہیں اور انسانوں کے حقوق دونوں جس کو کہتے ہیں وہ تو میں نے اسلام میں دیکھا اور حضور کی زندگی میں عملی طور پہ دیکھا کہ وہاں معمولی قسم کے اور کامن قسم کے انسان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. اندر سے دشمنی کرنے والا بھی آ کر جب بیٹھتا ہے اور اپنی رائے دیتا ہے تو سرکار اس رائے پر غور کرتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو کم نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مائیکل ہارٹ کہتے ہیں میں اس لیے متاثر ہوا کہ ان کے پاس پورے عالم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے جانے قلم اس کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں ہے. انہوں نے دنیا میں کسی انسان کو گرو بنایا ہو نہیں جانتا کیونکہ نبیوں کے پاس سیدھا علم اوپر سے آتا ہے اور ان کے دلوں میں اترتا ہے اور پھر یہ پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. انما انا قاسم اللہ علیہ. اب ایک اور بات سمجھ لو تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد اور انسانوں کے بنائے ہوئے رولس اور ریگولیشنس, چونکہ انسان کی دماغ کی پیداوار ہوتے ہیں اس بنا پر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی رکھنا اور کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ضابطہ دیکھتے ہیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو کن قواعد کی ضرورت ہے, کون سے رولس اور ریگولیشن اور کون سے رائٹس کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس بنا پر حق تعالیٰ شان ان کے بتلائے ہوئے قاعدے جب دنیا میں آئیں گے تو انسان اس میں عمل کر کے کامیاب ہو سکے گا اور گارنٹی ہے کہ اس میں ناکامی کا کوئی خیال نہیں. انسان کے بنائے ہوئے قاعدے چل سکتے ہیں 100 سال 150 سال لیکن جب وہ دور ختم ہو جائے گا, جن لوگوں نے تورات میں اور انجیل میں زمانہ کو سامنے رکھ کر چینج کیا ان کو اپنی انجیلیں رکھ دینی پڑی اس بنا پر کہ جب زمانہ بدلا تو ان کی بدلی ہوئی چیزیں کام نہیں آئی. لیکن پرانے کریم ایک واجب کتاب ہے, ایسی کتاب کہ زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ وہ پرانی ہونے کے بجائے زیادہ پڑھی جانے والی اور اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہو جائے لوگوں کو ایسی ایک ہی کتاب ہے قرآن کریم. اس لیے ڈاکٹر مشن نے لکھا ہے کہ جب میں نے اسلامی احکام پڑھنا شروع کیا تو میں پڑھتا چلا گیا اور میرے دل اور دماغ پر یہ یقین آتا چلا گیا کہ اسلام کے احکام میں اتنی جاذبیت ہے اور اتنا وہ اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے کہ مجبوراً آدمی دل دے بیٹھتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, ورنہ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کلمہ پڑھنے کے لیے. اس لیے جنوبی افریقہ کو آزادی دلانے والے نیلسن منڈیلا کے پاس اسماعیل کفرادا صاحب رہا کرتے تھے جیل میں, انتقال ہو گئے. وہ یوں کہتے ہیں کہ جب نیلسن منڈیلا تھک جاتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے کہ اب تمہارے نبی کی اور تمہاری جو آسمانی کتاب ہے اس کی کچھ باتیں میرے سامنے پیش کرو, جب تم یہ بات پیش کرتے ہو تو میں غم بھول جاتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوں. بات اور بھی میں عرض کرتا ہوں, شاید کوئی سوچے گا کہ میں اسلام کی تعریفیں کرے. آفتاب کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی, سورج کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے, انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح میں نکلے تو آپ بتائیں کہ میں اسے سورج کہتے ہیں, یہ کرنیں یوں چلیں گی, اب یہ دھوپ آئے گی, 10 بجے گرمی شروع ہوگی, تعارف کرانے کی ضرورت. آفتاب آمد دلیل آفتاب, آفتاب کا آنا خود آفتاب کی دلیل ہے اور بس کسی اور چیز کی دلیل نہیں چاہیے, نہ کوئی اور دلائل جاگیری باگیری کی ضرورت. گر دلیلت باید اور یہ نعمت ہے, آفتاب ہے اس کی دلیل چاہیے تو آنکھیں مت بند کر, اس سے اپنی آنکھیں ہٹا مت تو تجھے پتا چل جائے گا کہ اسے آفتاب کہتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے چمگادڑ, اس کو رات میں نظر آتا ہے, دن میں نظر نہیں آتا. تخلیقی اعتبار سے انسان کی تخلیق سے قریب قریب ہے چمگادڑ کی تخلیق, لیکن صبح میں اس کو نظر نہیں آتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دن کو چمگادڑ کو آفتاب نظر نہ آئے تو آفتاب کا قصور نہیں ہوتا, اس کی آنکھوں کا قصور ہے. تو سرکار کی صداقت, قرآن کی سچائی, اسلام کی حقانیت اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ اس کی آنکھوں کا اور اس کی سوچ کا قصور تو ہو سکتا ہے, قرآن کریم کا یا سرکار کی سیرت میں ایسی کوئی بات نہیں. اور جن لوگوں نے کوئی حیوب نکالے ہیں ان کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی مثال ایک قبض آدم آئینے کی طرح ہے, 6 فٹ کے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے تو یہ آئینہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھپائے گا, جتنا کچھ ہے اس کے پاس, سامنے کھڑے ہونے والے کے پاس سب وہ آئینہ کہہ دے گا. تو کوئی اسلام کے قبض آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے عیوب اگر نظر آتے ہیں تو یہ آئینے کو اگر برا کرے گا تو لوگ اسے بھی نہیں کہیں گے. ایک حبشی کالا جا رہا تھا جنگل کے اندر, اس کو آئینہ مل گیا, اس نے اٹھایا آئینہ, دیکھا, بہت زور سے پھینک کر کہا کہ تو اس قدر بدرو تھا اور تو اس قدر سیاپان اور تیری بدسورتی کی وجہ سے تمہیں جنگل میں لا کے کسی نے پھینکا ہے. کے آئینے میں تو انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. جسے دین کہتے ہیں, جسے شریعت کہتے ہیں, اس کا بہت بڑا حصہ جتنی عبادات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ تمام کنیکٹ ہو کر آ جاتی ہیں اخلاقیات کے اندر. اخلاقیات کے اندر اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ بہت مختصر میں عرض کر دوں تو اخلاق نام ہے دل کے بگاڑ کو دور ہونے. دل کی صفائی کا نام اخلاق ہے. اور آج ہماری عبادات میں ہمیں کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا, نہ نمازوں میں ہمارا دل لگتا ہے, نہ تلاوت میں ہمارا دل لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ دل کے بگاڑ دور نہیں ہوں گے, عبادتوں کا نہ ذوق آئے گا, نہ عبادتوں کا فیض ملے گا, نہ عبادتوں کی حقیقت ہمیں نصیب ہوگی. ہمارے حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے, مثال بہت اچھی دیتے تھے کہ ایک جگہ کنویں کے اندر پانی میں چوہا گر گیا, پھول گیا, پھٹ گیا. حضرت مفتی صاحب سے فتوا پوچھا گیا, حضرت یہ پانی کو پاک کرنے کے لیے کتنی دول اندر سے نکالیں؟ ہمیں تو پورا ہی پانی نکالنا پڑے گا. تو انہوں نے پمپ لگایا اور پانی نکال لیا. اس کے بعد وہ لوگ آئے اور حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ ہم نے حضرت پانی نکال لیا, اب یہ کنواں پاک ہو گئے. تو حضرت نے ان عقل مندوں سے پوچھا کہ آپ نے وہ چوہے کو باہر نکالا؟ کہا نہیں, وہ تو اپنے اندر ہے. فرمایا جس کی وجہ سے وہ پانی گندا ہوا, جب ابھی وہ ہے اندر تو دوسرا پانی لاؤ گے تو پھر وہ پانی بھی خراب ہو جائے گا. اصل میں تو یہ کنواں خراب ہوا یہ چوہے کی وجہ سے. اب پانی پاک کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ کنویں سے اس کو نکالو باہر. ہم چاہتے ہیں نمازیں اچھی ہوں, دل ہمارا لگے تلاوت میں, اللہ اللہ کرنے میں ہمیں مزہ آئے, تو دل میں جو چوہے گھسے ہوئے ہیں کینہ کپٹ کے, بغض عداوت کے, تکبر کے, یہ تمام چوہوں کو باہر نکالنا پڑے گا. تو پھر نمازیں نمازیں بنیں گی, عبادتیں عبادتیں بنیں گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے, دو حلقے لگے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں. ایک حلقے والوں کے پاس جا کر سوال کیا, کیا کر رہے ہو تم؟ نبی جستجو کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, لوگ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. رات کو سرکار عبادتیں چیک کرنے کے لیے کہ لوگ تہجد میں کیا پڑھ رہے ہیں, کون جاگ رہا ہے, کون سو رہا ہے, نکلتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنتا کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت جو ہے گشت لگاتے تھے. اب وزیروں کو بھی فرصت نہیں ہے اور امیروں کو بھی فرصت نہیں ہے, روز لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. ہم کو سب سے زیادہ جو ہے غریبوں کا درد ہے, اور ہم کو سب سے زیادہ جو ہے ان کا غم ہے, اور ہم غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں. بیچارے غریب مٹ چلے, غریبی اپنی جگہ ہے. عالم یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا جا رہا ہے. معلوم یہ کس قسم کا فلسفہ ہے. جمہوریت اس کا نام ہے کہ جس میں غریب غریب تر ہوتا جائے, مالدار مالدار ہوتا چلا جائے, کوئی پرسان حال نہ ہو غریب کا. یہاں آنے والا और यहां का हाकिम इतना डरता है कि वो चलता है तो उससे आगे पांच गाड़ी चलती है, उसके पीछे पांच गाड़ी चलती है, शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों से मिलने के लिए आया है, लेकिन आलम यह है कि लोग उससे मिल नहीं सकते, बल्कि जो मिलने के लिए गाड़ियां लेके निकले हैं उनकी गाड़ियां भी ब्लॉक हो जाती है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या आलम है, मस्जिद नबवी शरीफ के सहन के अंदर सोए और रूम वालों का एम्बेसडर और एलची आया है, जिसके रॉक से रूम वाले कांपते हैं। मैं बात हमेशा अर्ज करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रॉक का यह आलम था कि एक मदीने की मसाफत पर दुश्मन डरता था। जब सरकार के रौब का यह आलम है तो जाहिरी बात है कि इसकी कुछ न कुछ तासीर तो गुलामों में आएगी। जो सुन्नतों का पाबंद होगा उसकी सुन्नतों से अल्लाह ताला दुनिया को मुतासिर कर देगा। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ پیٹتا ہوا آگے پیچھے دیکھتا ہوا کہ بھئی ان کی تو بڑی شان ہوگی، معلوم نہیں کہاں ملیں گے، کب ملیں گے، کیا اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ مدینہ کے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دروازہ ہر وقت جو ہے غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، سائلین کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایک بڑھیا کھڑی ہے قبر کے کنارے رو رہی ہے، سرکار گزرے، اس سے کہا بھی صبر کر، کہنے لگی جس پر گزرتی ہے وہ حال جانتا ہے، میرا لگتے گزر چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، تم کو کیا ہے زبان سے کہنے میں صبر کر۔ بڑے لوگ جھگڑوں پر نہیں ہو جاتے، بڑوں کا کام ہے جھگڑوں کو چکانا، لکڑے لگانا اور لڑانا یہ کام نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ملانے کی تعلیم ہے، دوستانہ اور انسانی برتاؤ کرنے کی تعلیم، دین پورا انسانیت سکھانے کے لیے، دین پورا اخلاق نام ہی انسانیت کا ہے۔ جسے تم مانوتا مانوتا کرتے ہو یہ مانوتا یہاں سکھائی جاتی ہے۔ بڑھیا ہے، بیٹا گیا ہے، بہت غمگین ہے، اس کے غم کا خیال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، نہیں بازی کے لیے جو بدنی کی بات ہے، مجھے تو ایک بات کہنی تھی، بھلائی کی کہنی ہے کہ نہیں، باقی کہیں مجھے کی بات، دوسرا کوئی حاکم ہوتا تو لڑنے کو کھڑا ہوتا، کہتا بند کرو اسے، کیا جواب دیا اس نے، جانتی ہے کون ہے یہ؟ ارے مدینے میں بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا سرکار کا، صحابہ نماز کی صفیں بنا کے کھڑے ہیں اور سرکار اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ فرمائے ٹھہر جاؤ، جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں کروں گا نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اس بڑھیا کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں مالداروں کا خیال رکھنے والا ہوں، تمہارا خیال رکھنے والا ہوں۔ اس لیے ایک صاحب جو ہے سرکار کے پاس آئے اور کانپ رہے ہیں، روب پڑ رہا ہے سرکار کی شخصیت کا اور ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں۔ حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھا، کہنا مت گھبرا، میں تو ایک غریب انسان ہوں، اتنا کیوں گھبراتا ہے، میں بھی تیری طرح انسان ہوں نا، کیوں گھبراتا ہے؟ میری ماں کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کبھی سوکھا گوشت جو ہے وہ مجھے کھلا دیا کرتی تھی اور خود بھی کھاتی تھی۔ مت گھبرا، میں کوئی آؤٹ سٹینڈنگ کوئی ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی ہوں کیا کہ تو اتنا گھبرا ہے؟ تیری طرح میں بھی ایک بشر ہوں۔ تواضع کا عالم کیا ہے سرکار؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو تو اس طرح مت بیٹھنا کہ کوئی جیسے بڑا سیف چیئر کے اوپر بیٹھتا ہے، بڑا بادشاہ اور بڑا حاکم اور بڑا انسپیکٹر جو ہے اپنی چیئر پر بیٹھتا ہے، بیٹھنا تو تواضع کے پاس بیٹھنا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ کھانا اس کا محتاج نہیں، یہ کھانے کا محتاج ہے۔ سرکار نے فرمایا آخر کما یا کلو لاب دے، میں تو غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، میں بادشاہوں کی طرح نہیں کھاتا۔ حالانکہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنایا ہے، وہ خوبیاں وہ کمالات عطا کیے ہیں سرکار کو۔ وہ بیچاری رو رہی ہے اور کسی نے آ کے کہا کہ تم نے جواب کس کو دیا، یہ کچھ نہیں ہے تجھے؟ کہا کون؟ کہا مدینے کے والی ہیں، حاکم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے تمہیں بڑا بےہودہ جواب دے دیا، جا کے معافی مان۔ وہ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ گئی اور بڑی بے تکلیف ان کے ساتھ آ کر کہا، کوئی روکنے والا نہیں، سرکار کے گھر میں داخل ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام معلوم نہیں تھا، اس بنا پر مجھ سے یہ بے ادبی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ سرکار نے فرمایا، میں نے معاف کر دیا، میں نے تو دل پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات میں تجھے کہتا ہوں، الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلی مرتبہ آپ کے انسان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ جائے، اس کی آنکھوں کے بندھن ٹوٹ جائیں، آنسو بہ رہے ہوں، لیکن زبان پر اس کے قابو رہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اسے شکایت نہ ہو، بس اتنا کرنا ہے تجھے۔ سردار داخل ہوئے مسجد نبوی شریف میں، سیدھی سادی سی مسجد ہے، اتنی سیدھی سادی مسجد کہ لیلۃ القدر میں سرکار نے سجدہ کیا ہے تو پیشانی مبارک پر کیچڑ کے اثر اور ناک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ ہماری مسجدیں کتنی شاندار ہوتی ہیں، کبھی ذرا قالین کے اندر سختی آتی ہے تو ہمارے دماغ میں گرمی آ جاتی ہے۔ سرکار کی مسجد میں سطح بھی نہیں تھی، پہلے تو مٹی بچھی ہوئی تھی، بعد میں جا کر کے ریت بچھایا گیا تھا، ایک عرصے تک ریت تھا مسجد نبوی شریف میں۔ آج تو الحمدللہ ہر طرح کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حجاج کو کوئی تکلیف نہیں، زائرین کو کوئی پریشانی نہیں، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کا مطلب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اچھے لوگ ہو، تم نے ذکر کا حلقہ قائم کیا ہے، ذاکرین کا حلقہ مبارک ہوتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے، تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، سبحان اللہ، سلسلہ جاری رکھو۔ ذکر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی حدیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں دل کو زندہ کرنے کا بہترین کیمیا ہے، زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج جتنے جھگڑے ہوتے ہیں سب زبانوں سے ہوتے ہیں، جہاں آدمی فضول بیٹھے گا ضرورت سے زیادہ گفتگو کرے گا وہاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ زبان کو اپنی حد میں رکھو، جہاں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے وہاں جھگڑا ہو گیا. دو دوست آپس میں کتنی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اچانک شور ہوتا ہے, ہم باہر جا کر سنتے ہیں, ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہا ہے, تو اپنی حد سے آگے بڑھ گیا. جھگڑا کب ہوگا, پریشانیاں کب آئے گی, جب آدمی اپنی حد سے آگے بڑھ جائے گا تب جا کر کے جھگڑا شروع ہو جائے گا. جھگڑا ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے. زبان کو کنٹرول میں کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کو اللہ کی یاد میں لگا دیں, ذکر اللہ میں لگا دیں, اور جتنا ذکر اللہ میں لگائے گا, ہاتھ میں تسبیح رکھے گا. لوگ کہتے مولانا لوگ کیا کہیں گے, کہ بڑا ذکر کرنے والا بن گیا, بڑا نیک بن گیا, ریاکار ہے, ہاتھ میں تسبیح لے کے گھوم رہا ہے, کل کلمہ پڑھیں گے تبھی لوگ اعتراض کریں گے, تو کیا کلمہ چھوڑ دیں گے ہم؟ نہیں, جو خیر کا کام کرتے ہیں کرتے چلے جاؤ. مومن کا کام ہے کرنا بھلائی کے کاموں کا, اپنے آپ کو فضولیات سے بچا. آج دنیا چاروں طرف گناہوں میں ڈوبی ہوئی, لوگ پریشان ہیں گناہوں سے. لوگوں نے تو یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ شاید اس میں سکون کی کوئی منزل ان کو نظر آئے, لیکن یہ وہاں گئے ہیں جہاں لوگ تھوک چکے ہیں, یہ چاٹنا چاہتے ہیں. یہاں پریشانیوں کے علاوہ کچھ بھی ملنے والا ہے, اور چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون آ جائے اور زندگی میں راحتیں آ جائے. تو راحتوں کے آنے کا راستہ یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے اس کو یاد کرنا شروع کر دو, تو وہ تمہیں دے گا زندگی میں سکون. اسٹالین بہت بڑا آدمی تھا, اللہ کے نام سے اس کو دشمنی تھی. وہ چونکہ کمیونسٹ تھا, کمیونسٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. اللہ کی طاقت ایسی ہے دوستو کہ ایک زندگی کا موڑ انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو نہ ماننے والا کان پکڑ کے اللہ کو مانے گا. اس کی میں سائنٹیفک دو چار مثالیں آپ کو دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے, آفتاب سے روزانہ گرمی ہم کو ملتی ہے. یہ گرمی سوریا نے اندر کی, آپ نے کیوں تو گرمی مرے, یعنی آخی ایک ویگنک اور سائنٹیفک تھیوری ہے. ویگنک ایم کرے کہ یہ سوریا نے اندر کتلا لاکھ بلاسٹ تھا, અને બ્લાસ્ટમાંથી એનર્જી ઉત્પન્ન થાય, અને એ એનર્જી ગરમીમાં પરિણમિત થાય અને તે ગરમી આપણને મળે. પરસુર્યની અંદર રોજ જ લાખો પ્રકારના બ્લાસ્ટ થતા હોય. આપણે વૈજ્ઞાનિકોને પૂછીએ કે આ જે બ્લાસ્ટ થાય એ બ્લાસ્ટ કરે કોણ, એનો જવાબ નથી એમની પાસે. એ લોકો એમ કહે છે કે એ તો કુદરતી વસ્તુ છે, એ બ્લાસ્ટ થવા અને સૂર્યની અંદર રોજ ધરાતા થવા એ તો કુદરતી વસ્તુ છે. દુનિયામાં કોઈ બોમ્બ ધરાતા થતા હોય અને જે લોકો એની શોધખોળ કરતા હોય એ લોકોને આપણે જવાબ દઈએ કે એ પણ કુદરતી વસ્તુ છે, એ લોકો માનતા નથી. એ લોકો એમ કે કુદરતી થઈ નહીં શકે, કોઈએ કંઈ કીધું હોય તો થાય નહીં. કોણ છે ધડાકા કરનારા? મુસલમાનો તો ખાલી બદનામ જ કરવામાં આવેલા છે. એમ કહેવામાં આવ્યું કે એ લોકો આતંકવાદી છે. ઇસ્લામમાં આતંકવાદ જેવું કંઈ નથી, ને આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. આજ સુધી કોઈ સાબિત નથી કરી શક્યું કે આતંકવાદ મુસલમાનોને સાથે. આજે દુનિયામાં જે થઈ રહ્યું છે તેને શું કહેવાનું? جانے نے معصوم بھولکان ہاسپٹل میں اوپر بننا دھرا کر گیا نے بتا بچہ وہ مری گیا میں شو کہہ رہا ہوں اسلام آتنکواد سکھاؤ تو نہیں اسلام نو ارتھ شانتی کا ہے اسلام کا مطلب ہی شانتی ہوتا ہے تو جب سائنٹسٹ ہم پوچھتے ہیں کہ دھماکہ کیسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس نیچرل طریقے پر دھماکہ ہوتا ہے نیچرل طریقے پر دنیا میں کوئی دھماکہ جو ہو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ماننا پڑے گا کہ کوئی کرنے والا دھماکہ کرتا ہے اور وہاں جا کر دھماکہ کرنے والا انسان کوئی نہیں اللہ کی بات اللہ کی عظمت کو ماننا ہے دنیا کو مادی طاقت کتنی بھی بڑی ہو جائے دیجیے ایک ایگزامپل میں ادھارنا ختم ہوں میں میرا بھی ادھر آ کر تمہیں دوں اپنے اسپیس شٹل کولمبیا نو نام سمجھ گیا اس میں اسپیس شٹل کولمبیا وہ یہاں سے آسمان پر گیا اس میں کچھ انسان تھے انہوں نے اسپیس کا معائنہ کرنا تھا کمپیوٹر سے یہ پورا شٹل جو ہے اس کو وہ لوگ کنٹرول کر رہے تھے جب وہ وہاں سے واپس آنے والے تھے اسپیس سے جب واپس آنے والے تھے تو وہاں بہت سے رپورٹر جمع ہو گئے بہت سے پریس والے جمع ہو گئے آنے والوں کی تصویریں نہیں ہیں اور کمپیوٹر پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا انٹرویو چالو ہو گیا اور اچانک اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنا شروع ہوئی تو رپورٹروں نے کہا کہ صاحب ایک دم بلینک ہو گیا کمپیوٹر کے اسکرین پر کچھ بھی نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے کہتے رہے کہ وہ اسپیس شٹل کے اندر اچانک آگ لگی سر کب تک دنیا میں واپس آ جانے کی امید ہے کتنا سمجھنا ہمیں بھوکے بغیر تیار رکھے ہے ہمیں کلونا ہار لوگوں نے تیار رکھے ہے کتنا سمے لگے اتنے ہمیں تیاری کر لینا مٹے یہ لوگوں نے اپنے ویلکم کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اسکرین پر ابھی تک میں کنٹرول کر رہا تھا نیچے سے اوپر کے اس شٹل کو لیکن اب وہ شٹل میرے کنٹرول میں نہیں رہا کیوں نہیں رہا پریس والوں کے پاس اس کا جواب نہیں اس لیے کہ وہ کمپیوٹر پہ جو بیٹھا اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں یہ کنیکشن اچانک نیچے سے اوپر کا کیوں ختم ہو گیا اس کا جواب اس لیے تو نہیں دیا میں دیتا ہوں اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اے ظالم انسان تجھے یہ جملہ اچھا نہیں لگا اللہ کو ناگوار گزرا تیرا جملہ کہ تو ہی کہتا ہے کہ میں نیچے سے بیٹھ کر اوپر کا نظام چلا رہا ہوں تو اللہ نے تیرے شٹل کو آگ لگا دی تیرے کمپیوٹر کے اسکرین کو بند کر دیا اور تجھے کان پکڑ کر مجبور کر دیا یہ کہنے پر کہ نیچے سے اوپر کا نظام نہیں چلتا اوپر والا نیچے کا نظام چلاتا ہے اوپر والوں کے پاس نظام نیچے والوں کا ہے لیکن نیچے والے اوپر کا نظام چلائیں گے نہیں آپ نے ٹائٹینک کا نام سنا ہوگا ڈاکیومینٹری آئی ہے سب جوانوں نے دیکھی ہوگی ٹائٹینک ٹائٹینک دنیا میں تفریحی نقطۂ نظر سے تیار کیا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا پانی کا بہت پڑھے لکھے یہاں بیٹھے ہیں لوگ بتا سکتے ہیں مجھے آپ کے ٹائٹینک کا کیا مطلب انگریزی پڑھایا آپ نے ٹائٹینک کا کیا مطلب نہیں بتا سکیں گے آپ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹائٹینک کے معنی ایسا جہاز جو کبھی نہیں ٹوٹے گا جسے کوئی نہیں توڑ سکتا نام بھی اس کا چیلنجنگ نام رکھا تھا چیلنجنگ نام یہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے تھے اور یاد رکھو جب جب اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا جائے گا تب تب اللہ تعالیٰ ایسی شکلیں دنیا کے سامنے لائیں گے انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا سونامی جو آیا تھا دنیا کے سب مشینوں کے سامنے بیکار ہو گئے. 3 سال تک سونامی چیک کرنے والا مشین نہیں بنا سکتے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سمندر میں بھی زلزلہ کبھی آ سکتا ہے. ان کے پاس ایسی کوئی تاریخ نہیں تھی. جب ایک مرتبہ ہو گیا اور روزانہ سونامی کی خبر والی اخبار میں آتی, وہاں ہوگا وہاں ہوگا, تو جب وہ ہوا تھا تب کہاں گئے تھے تم؟ کچھ نہیں ہوتا. ان کے مشین بیکار ہیں. میرے والد صاحب پانی کے جہاز سے سفر کر رہے تھے تو اعلان ہوا کہ ہمارا جہاز یہیں ٹھہر جائے گا ابھی, اس لیے کہ آگے سمندر میں طوفان ہے. میرے والد صاحب دوڑ کر کپتان کے پاس پہنچے اور کپتان سے جا کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ہم کو یہاں روک دیا, ہم بچ گئے طوفان سے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ طوفان جو یہاں ہوا ہے اگر اللہ نے یہاں برپا کر دیا تو آپ کا یہ مشین جو ہے وہ کیا کام کرے گا جس نے آگے کا طوفان بتایا ہے؟ کپتان نے کہا مولانا میرا مشین طوفان بتا تو سکتا ہے لیکن طوفان سے بچا نہیں سکتا. فرمایا طوفان سے کیا بچائے گا؟ فرمایا طوفان سے اوپر والے کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں. جس نے طوفان برپا کیا ہے وہی طوفان سے بچا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر کے رکھا ہو, اس کو مان کے رکھا ہو, اس کے سامنے ماتھا ٹیکا ہو, اس کے سجدے کیے ہو, اس کو اپنا رب مانا ہو, اس کو اپنا پروردگار مانا ہو اور سمجھا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی میرا بڑا نہیں ہے اور کوئی میرا معبود نہیں ہے اور کوئی میرا رب نہیں ہے. ٹائٹینک کو جب شروع کیا اور سمندر میں پہلی مرتبہ تفریح کے لیے چھوڑا گیا تو اس کے بنانے والوں نے دعوے کیے تھے کہ یہ اتنا مضبوط جہاز ہم نے بنایا ہے کہ اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا, اس کو برف کے پہاڑ نہیں توڑ سکتے. الحمد للہ آگے بڑھ چکا ہے, اس کو خدا بھی نہیں توڑ سکتا. اس کے بعد پانی کا وہ جہاز چلا, یہ اسٹیمر نے چلنا شروع کیا. چند دنوں کے بعد سامنے برفیلا ایک پہاڑ آ گیا. برفیلے پہاڑ نے ٹکرانا شروع کیا ٹائٹینک سے اور کپتان یہ کہتا تھا کہ ٹکرانے کے ایسے 10 پہاڑ اور ٹکرائیں سب ٹوٹ کے چور ہو جائیں گے, میرے جہاز کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو کام کرنے والے خلاصی تھے انہوں نے کہا سر ٹریک آ گیا ہے ٹائٹینک کے اندر اور پانی بہت تیزی کے ساتھ اندر آ رہا ہے. سب کے چہروں پر ہوائیاں ہونے لگی اور کہتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ سمندر میں اب بچانے والا کوئی نہیں. فرما مخلصین له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل قتار كفور. اللہ فرماتے ہیں جب سمندر میں متلاتی ہوں وہ تمہاری کشتی کو تنکے کی طرح ادھر سے ادھر کر دیں اور تمہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے, موت تمہیں اپنے سامنے نظر آنے لگے تو جو نہ ماننے والے ہیں اللہ کے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب بچانے والے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن انسان بڑا ناشکرا اور بڑا بدمزاج اور بہت ضدی ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی یہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے جہاز کو بچا دیا اور کنارے پر جب لنگر انداز ہو گیا زمین پر قدم رکھتے ہی کہا ہماری یہ ترتیب تھی ہم بچ گئے, ہماری یہ ترتیب تدبیر تھی تو ہم بچ گئے. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ تدبیروں سے کوئی نہیں بچا آج تک جب تک اللہ کا فضل نہ ہوتا ہے. فرمایا ایسے لوگ اللہ کو انتہائی طور پر ناپسند ہیں کہ جو مجبوریوں میں اللہ کو پکارے اور جب وقت آ جائے تو پھر مکر جائیں اور یوں کہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. بغداد مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھی ہے، نعمت ہے بہت بڑی ذکر، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا فی الحال. دوسری جماعت اور دوسرا گروپ تھا اس کے پاس سرکار تشریف لائے، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو علم حاصل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مبارک لوگ ہو اور مجھے دنیا میں اللہ نے علم دینے کے لیے اور معلم بنا کر علم سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اس بنا پر میں تمہارے سب بیٹھوں گا. اب سوال ہوتا ہے کہ سرکار کون سے معلم ہیں اور کیا سکھاتے ہیں؟ اس کو وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں واضح کیا، فرما انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مجھے اللہ نے مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، سلوک دوستوں کے ساتھ کیسے کیا جائے، دشمنوں کے ساتھ کیسے کیا جائے، انسانیت کی بہترین تعلیم اگر ہے تو اسلام میں. مجھے ایک ایگزامپل دوں، اسلام کے اور ایمان کے، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، دیر آر مور دین 70 برانچز آف ایمان، 70 سے زیادہ شعبے ہیں. یہ سمجھو کہ ایمان ایک درخت ہے اور درخت کے شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، تنا ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اعلی لا الہ الا اللہ، اس درخت ایمان کی جڑ جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور جیسے جڑ نظر نہیں آتی عقیدہ بھی نظر نہیں آتا، عقیدہ اندر کی چیز ہے. عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اعمال اس سے مضبوط آئیں گے، عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اعمال اتنے کمزور ہوں گے. آج ہمارے عمل کمزور، کیونکہ ہمارے عقائد بھی کمزور ہیں. بس یہ 70 جو شعبے، 70 سے زیادہ ذکر فرمائے، یہ اردو میں 70 کہتے ہیں اس کو، لیکن پاکستان میں 70 لگے ایک میں سات ہے مان جو اتنے پاکستان 70 کے اوپر مان، تو 70 یعنی 70 شعبے ہیں، ان میں ایک شعبہ اور ایک برانچ یعنی ایک شاخا ایمان، وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. دیکھو ایمان والے کا کام کیا ہوتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، معلوم ہوا ایمان والے کا کام تکلیفوں کو ہٹانا تو ہے، تکلیف پہنچانا نہیں ہے. یہ اصل تعلیم ہے اسلام کی. اچھا اس کو ایمان کا شعبہ قرار دے رہے ہیں، اس کے بغیر گویا کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. حدیث نے فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، تم میں مکمل ترین ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے نہایت بہترین اخلاق کے مالک ہیں، یعنی ان کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتلاؤں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندیاں، میں کسی سے نہیں کچھ کہنا چاہتا، آج ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور ہم سیکھیں اخلاق اور پورے عالم کو اخلاق کی تعلیم دیں، کیونکہ نمازیں ہماری کوئی معلوم نہیں، آ کے دیکھے گا نہیں دیکھے گا، لیکن ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا طرز گفتگو، ہمارا برتاؤ دوستوں دشمنوں کے ساتھ سب دیکھیں گے، یہ کیسا ہونا چاہیے. سرکار کے بارے میں شاعر کہتا ہے دوستارا کجا تم ہی مہر ہوں تم کے بعد دشمنان داری، جب دشمنوں کو لوگوں کو معلوم نہیں کرتا تو دوست پہلے دسترخوان پر معلوم کر دیں گے. شنیدم کے مردان راز خدا دل دشمنا ہم کر دند تن تو راتے میں اکثر شمدی مقام کے بعد استان پلا پت جن. فرمایا اللہ والوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے دل بھی نہیں دکھائے. مکہ مکرمہ سے آیا تھا ایک آدمی کعبہ کے سائے میں رات کے اندھیرے میں سرکار کو ختم کرنے کا پلان بنایا. یاد رکھو جو نبی ہوتے ہیں نا وہ دین کے مشن کو ناقص چھوڑ کر دنیا سے کبھی نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا ہے تو جب تک ان کا مشن پورا نہیں ہو جاتا اللہ ان کو بلاتے ہیں اور دنیا میں ان کی حفاظت کی گارنٹی ان کو دے دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ حضرت جبریل علیہ السلام سائے کی طرح, دشمن بہت تھے تو سائے کی طرح لگے رہتے اور سرکار کے لیے اعلان کر دیا واللہ یعصمک من الناس. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. میں کہہ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھلے ہوئے سہن کے اندر سو رہے اور وہ ایک ہی بیڈ کا انتظار کر رہا ہے. دیکھتا ہوں حیران ہو کر یہ اتنے بڑے ملک کا اتنا زبردست باروق شخص ہے جس کے نام سے وہاں جو ہے کیسر و کسرا کانپتے ہیں اور ان کے پیر تلے زمین نہیں کھیرتی, یہ وہ شخص ہے. اٹھ کر بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوں. ارے میں اپنا پرابلم جو ہے اپنے ملک کا وہ لے کر آئے ہوں لیکن مجھے ایک بات پوچھنی ہے. تو پرابلم کے بعد میں حل ہوگا لیکن ایک بڑا پرابلم اور آ گیا آپ کے پاس آنے کے بعد, ذرا وہ سالو کرنا. وہ کیا ہے کہاں آپ یہ جو باہر ایسے سو گئے کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے کوئی پولیس نہیں ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اور میں جو اللہ سے ڈرتا ہے تم لوگوں سے نہیں ڈرتا. یہ تو ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا, اب ہر چیز سے ہم کو ہمارے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے, اس کو دیکھتے تو بھی ہم بھاگتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا, جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا تو رشوت بھی نہیں لے گا, اس میں بھی اچھا کام کرے گا, اللہ کے لیے کرے گا تو اس کو ڈر کے لیے جو رشوت لیتا ہے وہ ڈرتا ہے. جلدی بھاگنے کر دیجیے پہلے پٹانا تیار ہی دے دیں. اتنا بڑا آفیسر ہے ویسی گھٹیا بات, اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں کتنا بڑا آفیسر ہوں, یہ چند ٹپوں کے لیے میں دیکھ سکتا ہوں کیا؟ وفاداری کی بات کرتا ہے دیش کی, دوسروں کو پکڑتا ہے کہ تم وفادار نہیں ہوتے. تم کتنا وفادار ہے؟ تیرا جیب تو یہ پیسہ سے بھرا ہے, تیرا پیٹ تو ایسے مال سے بھرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے لاکھ جواب دیا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت. دوسری بات سنو, جتنے لوگ ہیں میری جتنی جنتا ہے وہ مجھ سے خوش ہے, اور میں جنتا کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے خود تکلیف اٹھا رہا ہوں. رات کو چکر کاٹ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جگہ گئے, ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, ایک بچہ وہ ابل رہا تھا. چپکے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائزہ لیا تو بچے کھیل رہے ہیں اس آگ کی روشنی میں نظر آیا. بڑھیا سے پوچھا کیا حال ہے بچے میں, کیا تیار ہو رہا ہے؟ کہا پانی کے علاوہ کچھ نہیں, بچوں کو بہلا رہی ہوں, کھانا نہیں میرے پاس, اس لیے یہ چاہ کے رکھتا ہے کہ بچے شاید تھک دیں گے کھیل کھیل کے دوڑ دوڑ کے تو سو جائیں گے انتظار کر کر کے, میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں. معلوم ہے اس ملک کا امیر المومنین کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے, جب عمر کو ہم جیسوں کی فقر و پاتا کی فکر نہیں ہے تو کیوں بنا ہے امیر المومنین؟ کس نے کہا تھا اس کو بننے کے لیے؟ آنکھوں میں ہنسو آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. خادم کا ہاتھ پکڑا, سیدھے گئے بیت المال, कंधे पे बोरी डाली, सवारी पे सामान डाल लिया, खाने पीने की बहुत सी चीजें ले ली, कुछ रुपया पैसा ले लिया। ये गरीबों का तो होता है बेतुलमान। वहां तशरीफ ले गए, फरमा जी तू किनारे पर बैठ गया, खुद आटा डाला, खुद जौ डाला, खुद जो है शहद डाला, खाना तैयार कर रहे हैं और नीचे आग ठंडी होने जा रही है, आग को ठोक रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और अंदर से धुआं उठ रहा है और हजरत उमर की दाढ़ी के अंदर से होकर निकल रहा है। खादिम कहते हैं मैं देख रहा था हजरत उमर की दाढ़ी में से धुआं क्रॉस हो रहा है, पास हो रहा है और हजरत उमर खाना तैयार करके खुश हो रहे हैं। खाना तैयार हो गया, खादिम ने कहा चले हम, फरमा मेरे हाथ से खिलाऊंगा इन बच्चों को और जब तक मैं इनको खिलाने दूं और जब तक मैंने इनका पकड़ा पाका देखा है, मैंने इनको भूखा देखा है, जब तक ये खा नहीं लेंगे और जब तक मैं इनको खाता हुआ न देख लूंगा वहां तक मैं यहां से करने वाला नहीं हूं। जब मैंने इनको गमगीन देखा तो मेरी आंखें इनको खुश भी देखना चाहती है, मेरा दिल चाहता है मैं इन्हें देखकर जाऊं। बुढ़िया से पूछा कि क्या आप खुश हैं इस काम से मेरे? जवाब दिया हां, इस मुल्क का हाकिम तो तुझ जैसे इंसान को आना चाहिए था। आंखों में हंसो है लेकिन बताया नहीं कि अमीर उमोमिन में हो। यह जिंदगी गुजारी है दोस्तों, अमली जिंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर में था कि अपनी सिक्योरिटी यानी अपने मुल्क की बॉर्डर को चेक करने के लिए दस्ते भेजते रहते, जहां भी बॉर्डर होती है वहां देखा होगा वाजाज हमेशा उड़ते रहते हैं। सिक्योरिटी बॉर्डर की जरूरी है, देश की रक्षा जरूरी है। एक दस्ता देखा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी हाथ में आ गया, इसको गिरफ्तार किया, इसको कुछ कहा नहीं, कहा हम लोग मदीने के हैं और हुजूर के सिपाही बनाकर भेजा गया है चेक करने के लिए और तुम जो है तुम्हारी हिलचाल हमको मशकूक नजर आई, देश की बाउंड्री नहीं ऊपर कोई दुश्मन नहीं हिलचाल है तो ये खतरनाक के गए, ये अमानत में पकड़ो पाने गिरफ्तार करो पाने कैद में मोकल हो पाए, इन्होंने गिरफ्तार करी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आई, सरकार के पास ले आए। भाई कौन हो तुम? कहा मेरा नाम सुमामा है। कौन हो? बरसों से रेशा दवाइयां करता रहा हूं कि मदीने में आपकी हुकूमत खत्म हो जाए। अच्छा तुम्हारा काम ये रहा है? कहा मुझे माफ कर दीजिए, बरसों से मेरी कोशिश रही है मक्के वालों के साथ मिलकर दीन को मिटाने की मेहनत करता रहा। मुस्कुराया हुजूर, क्यों? वो जानते हैं कि दीन तो कयामत तक चलने की चीज है, ये मिटने वाली नहीं है, मिटाने वाले मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाकी ये दीन अपनी जगह रहेगा। मैं आप नहीं चलेंगे, किनारे पे लगा देंगे, अल्लाह नए लोगों को पैदा करके दीन के काम लेंगे और हमको इसलिए हटाया जाएगा कि तुम्हें सौंपा का काम तुम कर नहीं पाए। अच्छी बात है, तो तुम तो मुझे ही रहे बहुत बड़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा मस्जिद नबी शरीफ के सुतून से उनको बांध दो। वहां कोई कैदखाना नहीं था, हजरत उमर रजी अल्लाह के जमाने में कैदखाना आया, हजरत उमर रजी अल्लाह के जमाने में दारुल कज़ा पहली मरतबा अदालत की एक बिल्डिंग बनाई गई, पहली मरतबा जो है फौज के लिए कचहरी बनाई गई, पहली मरतबा डाक का निजाम हजरत उमर रजी अल्लाह ने दुनिया में जारी किया। फरमा मस्जिद नबी शरीफ का सामने वाला सुकून है उसके साथ बांधो, ऐसा बांधो कि ये सहाबा की अदाएं भी देखते रहे और जब नमाज पढ़े हम लोग तो हमारी नमाज को भी देखते रहे और जब न पढ़ रहा हूं तो मेरी तिलावत भी सुन ले। अरे भाई कोई मामूली कारी जब कुरान करीम पढ़ता है तो हमारा दिल जो है बेकरार हो जाता है, तो जिस पर खुद कुरान करीम उतरा होगा जब वो पढ़ते रहेंगे तो दिल के टुकड़े नहीं होते हैं। एक अजीब सा मंजर, सरकार पर जब कुरान करीम उतरे اور اترنے کے بعد جب سرکار پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن کریم کو تو صحابہ کرام کے سر عظمت قرآن کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا سرکار تشریف لے جاتے ہیں نماز کے لیے تو حضرت سمامہ جو بعد میں ایمان لائے ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے. فرمایا ان قتل کا قتل کا زیادہ نہیں, اگر آپ نے مجھے مار ڈالا تو میں نے اتنی سازشیں آپ کے ساتھ اختلاف کی ہے کہ آپ مجھے ختم کر سکتے ہیں, میں مجرم ہوں اور مجھے مارا جا سکتا ہے. اور ان طلب پلمان فلک ہماتے بھی, اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میرے پاس ڈیڑھ سارا مال ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انبیاء کرام دنیا میں یہ مال کی دعوت چلانے کو نہیں آتے, مال ضرورت کی چیز ہے, بیکار چیز نہیں ہے, لیکن مال کی بنیاد پر نبی کی دعوت کو بند نہیں کر سکتے, دین حق کی دعوت کو ختم نہیں کر سکتے. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, تیسرا دن گزرا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی پوچھ گچھ کے ہی فرمایا ان کو ریلیز کر دو, چھوڑ دو ان کو. صحابہ کرام نے ان کو چھوڑ دیا. آگے گئے ایک نخلستان میں, وہاں جا کر غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور عطر لگایا اور سرکار کی خدمت میں مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا, سمانا میں نے تو تم کو چھوڑ دیا تھا, واپس تم کیوں آ گئے؟ میں نے تو تم کو مجبور نہیں کیا تھا, اسلام قبول کرنے کے لیے واپس کیوں آئے؟ جب چھوٹ گئے تھے تو غنیمت سمجھتے, واپس آنے کا کیا مطلب؟ فرمایا جسمانی طور پر قید تھا, آپ نے چھوڑ دیا, یہ چلا بھی گیا, لیکن روحانی طور پر آپ کے اخلاق میں, آپ کے قرآن میں, صحابہ کرام کے آپ کے ساتھ تعلق میں اور آپ کے محنت نے زندگی بھر کے لیے مجھے آپ کا غلام بنا دیا. اب جاؤں گا تو یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا. اخلاق کی تلوار بڑی ہے, لوہے کی تلوار سر پہ ہوگی تو شاید کوئی مان لے گا, لیکن یہ تلوار زیادہ چلتی نہیں ہے. اس لیے جو طالب علم کو بہت مار پڑے وہ کامیاب طالب علم ہو, ایسا نہیں ہوتا, اور مارنے والا استاد کامیاب استاد ہو, ایسا بھی نہیں ہوتا. بغیر مارے ہوئے بچے کو پڑھا دے اور اس کے دل میں بات اتار دے تو کامیابی ہے, اور مارنا ناکامی کی علامت ہے. اس کی تعلیم ناقص ہے کہ مارے بغیر نہیں سمجھا سکتا. پھر وہ جب طالب علم بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد ہماری ملاقات کرتا ہے تو مجھے سب یاد تھے تم نے کیا کہ تمہاری کہاں پڑھتے ہو؟ اچھا. پھر ان کے دائر کتنے کمیں میں نے مارے ہوتے ہیں, کان پکڑا ہوگا, اپنے مرغے میں نے بنائے لو, لے لو تعارف, سب کے سامنے تعارف کر رہے, کتنی بری یاد رکھی اس نے ہماری. اس کو تو یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے پاس بیٹھا تھا, آپ کی باتوں نے تو مجھے انسان بنا دیا, آپ کے پاس اسباق پڑے تھے اس نے مجھے با اخلاق بنا دیا, آپ نے اسلام کی تعلیم دی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام کی صداقت اور حقیقت کیا ہے. مولانا ابو کلام آزاد نے لکھا کہ سرکار نے مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ کر اصل میں خاموش تبلیغ کی ہے اور خاموش تعلیم دی ہے. دوست ہماری زندگی اگر ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے, اتنی عملی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا اسے اقرار ہو جائے. اس شہادت کے دل سے جو ہے وہ تسلیم کرنے والا بن جائے تو سمجھو کہ یہ ہے بڑا کمال. ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹرین کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے, وہ اپنا یوگا کر رہے تھے, آدھا گھنٹے تک انہوں نے یوگا کیا, اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. دو رکعت نماز میں مسافر کو کتنی آسانی کر دی اللہ نے. دو رکعت نماز پر سلام کر رہا تھا, اس نے کہا کہ تمہاری پرارتھنا پوری کر دی, پوری کر دی تو بہت جلدی کہ ہم نے کہا سفر میں میرے پاس اسپیشل کنسیشن بھی اللہ کا لایا. اچھا, تو چار رکعت والی دو دن ہے تب بھی ہو رہی, لیکن یاد رہے کہ دو والی ایک میں تبدیل نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اصل میں نماز جو ملی تھی وہ ایک ہی رکعت تھی, پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. نمازوں کے اندر بعد میں اضافہ ہوتا ہے ورنہ اصل میں ایک ہی رکھا تھا. اس کا فلسفہ ہے اپنی جگہ. شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ بالغ میں لکھا ہے. تو دو رکعت والی جو نماز ہے وہ تو خود ہی بہت آسان ہے, تو دو کے اندر ایک نہیں ہوگا. ہم حلمے پہ جو زمانے میں ٹینٹ لگتے تھے تو نما میں جو ہے چار کی جگہ امام صاحب ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے دو پڑھائی. تو لکھنؤ کے بڑے نہیں آئے تو کہتے میں نہرو جی کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ بڑی عجیب نماز پڑھائی چار رکھا تو ایک دم سے تم نے اگلے دو کر دیے کیا. کہنے لگے ابھی مغرب میں کون کریں گے تمہیں, ابھی اثر میں تو ہم کو پلے پڑتا ہے کہ چار کا تم نے دو کر دیا, لیکن یہ مغرب کے اندر ابھی کیا کریں گے تم, دیر کیسے پڑھیں گے. کہ میرے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کھڑے ہو کے پڑھ لیں دیکھ کے پڑھ رہا دیر ہو جائیں. میں نے کہا میاں جی بات اصل میں یہ ہے کہ دین عقل کی بنیاد پر نہیں چلتا اور ہمارے مزاج کی بنیاد پر نہیں چلتا. دین تو چلتا اللہ کے فیصلوں کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کا نام دین ہے, اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام دین ہے, اپنی مرضی سے چلنے کا نام دین نہیں ہے. ہمارے یہاں موضوع کہتا تھا کہ مانا اللہ کے نزدیک آدمی سجدے کے اندر ہوتا ہے, اس لیے سجدے میں زیادہ ٹائم بھی نکالو, اور یہ کہتے ہیں کہ سجدے جو ہے اس کی مقدار بھی بڑھا لو. میں خود بھی جو ہے رکعت میں چھ سات پانچ چھ جتنے بھی سجدے کرتا تھا, میں نے اس کو پوچھا کہ پانچ پانچ چھ کے سجدے کیا حساب سے تو کرتا ہے. سجدہ ہائی ہے پیچھے عبادت وہ اللہ نہ قریب پھول ہے, آپ نے تو جتنا وغیرہ کریے اتنا ہائی. مجھے مشورہ دیتا تھا کہ سمجھ گیا دیری لگے چار کروانا رکھا ہو. میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو کام تو بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کا حکم ہے ہمیں تو اللہ کے حکموں کے تابع ہونا ہے. کسی کو بات سمجھ میں آئے کہ نہ, حالانکہ سب بات سمجھ میں آنے والی ہے اسلام کے اندر, لیکن یہ بات جو ہے یاد رکھو کہ اللہ کی بات کے ماننے کے مزاج کا نام اسلام ہے. شریعت نام ہے اللہ کے حکموں کے اپنے آپ کو تابع کر کے زندگی گزارنے کا, اور جب تابع کر دیں گے اپنے آپ کو تفویض کر دیں گے اللہ کے حوالے کر دیں گے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی. آج اللہ کی مدد نہیں آتی اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے زیادہ کر دیں اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی جلدی نماز پوری کر لی, لیکن میں آدھا گھنٹے سے جو کر رہا تھا وہ آپ نے دو منٹ میں کر لیا. کتنی مرتبہ کرتے ہیں آپ ایسا جواب دیا کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ جو ہے ہم کو اس طرح سے عبادت کرنی ہوتی ہے, اس طرح ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح رکوع کرتے ہیں, اس طرح سجدہ کرتے ہیں. تو اس نے یوں کہا کہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ گھنٹوں یوگا کر لے اور کوئی دو رکعت پڑھ لے دو رکعت کی برابری گھنٹے کا یوگا نہیں کر سکے. اتنی بہترین عبادتیں اسلام نے سکھائی ہیں. مکے نے طے کیا تھا قتل کرنا, سرکار کو ختم کرنے کا سازش بنایا تو مکے میں بنایا, بیت اللہ کے سائے میں کعبۃ اللہ کے رات کو. یہ تو عبادت کی جگہ تھی, اللہ سے تعلق کی جگہ تھی, وہاں اللہ کے بیٹے ہوئے رسول کو ختم کرنے کی سازش بنا دی. زہر میں بجھا ہوا خنجر دامن میں چھپا کر اور نکلے ہیں مدینہ منورہ سرکار کی تلاش کی. وہاں کے لوگوں نے ذمہ داری لے لی کہ تم جاؤ اور کسی طرح کام تمام کرو, تمہارے گھر کی نگرانی بچوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری رہے گی, چلے جاؤ. جب وہ آ گئے تو سرکار نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ ایک پیچھے بیٹھا ہوا مکے کا مسافر ہے اس کو آگے بھیج دے. اس نے کہا چلو میرا تو کام نہیں ہو گیا, میں تو آیا ہی نہیں موقع دیکھ کر حملہ کرنے کے لیے. جب بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم چلے جاؤ, کیونکہ ان کو جو کام کرنا ہے وہ آپ کی موجودگی میں نہیں کر سکتے. اب اس کو ذرا کان گرم ہوئے, چور کے کان گرم ہوتے ہیں, اس کے کان گرم ہوئے. اس نے کہا یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خنجر جو مجھے ختم کرنے کے لیے وہاں رات کو اندھیرے میں جو فیصلہ کیا اس کے مطابق اپنا کام تمام کیجیے. کوئی نہیں ہے, اپنی جو برات نکالنی ہے دل کی تمنا لے کے آئے ہو پوری کر سکتے ہو, میرا سینہ کھلا ہوا ہے، اب جو ہے میرے تو اپنے خنجر کو آزما، میں اپنے سینے کو آزماؤں، چلا دے تیرا خنجر اگر چلانا ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ تیرے اندر جو ہے آستین میں اور دامن میں چھپا ہوا زہریلا خنجر ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، خنجر اندر سے نکالا اور سرکار کے سامنے رکھ دیا اور کہا حضور اب اسی سے میرا کام تمام کر دیجیے، اللہ نے آپ کو وحی کی روشنی میں میرے دامن میں خنجر کے ہونے کو بتایا ہے، آپ کا نبی ہونا مجھے تسلیم ہے، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی کمیونیکیشن کا ایسا کوئی نظام نہیں، اور اس کے باوجود آپ کو یہ تک علم ہو گیا کہ کب سازش رچائی گئی اور کیا پلان بنایا گیا، یہ بھی سب آپ کو معلوم ہو گیا، جب اتنا معلوم ہے اور آپ کے پاس آ گیا تو آپ گرفتار کر کے مجھے حوالات کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اتنی عزت سے بلایا اور لوگوں پر جاگیر بھی نہیں ہونے دیا، بس مجھے آپ قتل کر دیجئے میں مجرم ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خنجر اسے واپس کیا، فرمایا جا اور ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے، جانی دشمنوں کو معاف کرنا اور قاتلانہ حملے کرنے والوں کو درگزر کرنا اور پتھر برسانے والوں کے لیے دعاؤں کے پھول برسانا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسین باب ہے، ایک مورخ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، میں بات ختم کروں گا، ہمارے بزرگ سردار خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا عارف صاحب ہیں، قوی فاروق صاحب ہیں، مولانا سیف اللہ صاحب بیبیر صاحب ہیں، تو بہرحال مجھے ان حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا، سردی میں آپ حضرات تشریف لائے، یہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں، بہت زیادہ وقت لینے کی وجہ سے ان کی نیند میں بھی ہار جائے گا، ہم ان حضرات سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کے نیند میں شاید خلل آیا ہوگا، لیکن کیونکہ حکم تھا کہ چند منٹ جو ہے آپ کے لیے جائے، مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی، سرکار کی شان میں کتنی اچھی بات لکھی، حالانکہ آیت چمک رہی ہے قرآن کریم میں، ومار سنا رحمت اب پوری دنیا جہان والوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کے آئے ہیں، آپ زحمت بن کر پریشانی کا سبب بن کر نہ آئے ہو، نہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیم شانتی کی ہے اور آپ کی تعلیم امن و امان کی ہے، دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا، پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنا، بڑوں کو بڑا سمجھنا، چھوٹوں کے ساتھ ملاقات کا معاملہ کرنا، دشمنوں کے ساتھ اپنے درگزر کا معاملہ کرنا، اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ رشتہ داریاں ختم نہ ہو جائے، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور لکھنے والے نے بہترین بات لکھی کہ سرکار کی زندگی میں دنیا میں بڑی پرسنالٹیوں کے کوئی ایکسٹرا آرڈینری انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو پوری زندگی میں شاید ایک آدھ دو واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے لکھنے والا چمکا چمکا کے بڑے ہونے سے لکھتا ہے، لیکن میرے محبوب کی سیرت لکھنے والے کو سیرت کے لیے قلم اٹھانے کے بعد کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ چھوٹا ہو اس کے کونے میں لکھوں، اس کے لیے اسے دنیا کے بڑے بڑے اوراق کی ضرورت ہے، جس پر وہ چکا کرے حضور کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو چمکائے، تو اس نے لکھا کہ دنیا کی پرسنالٹیز جو ہیں ان کی زندگی اور ان کی لائف سٹائل جہاں لکھی ہے وہاں ایک پیج پر شاید کسی دشمن کو معاف کرنا لکھا ہوگا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہر ورق پر دشمن کو گلے سے لگانا اور جس نے گلا کاٹنے کی کوشش کی اس کو گلے سے لگانا اور جس نے سینے میں خنجر پیدا کرنے کی کوشش کی اس کو سینے سے لگانا مل جائے گا، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میں کہہ رہا تھا کہ تصور جس کو کہتے ہیں نا تصور، لوگ مانتے ہیں یہ تصور کہاں سے لائے، اس کا دوسرا نام ہے علم الاخلاق، اسی کا نام ہے احسان، اسی کا نام ہے تزکیہ، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کے اندر کوشش کی جاتی ہے وہ اپنے دلوں کی درستگی ہے اور اپنے دلوں کی صفائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرمائے, ہماری زبانوں کو صاف ستھرا. دل میں بگاڑ ہوگا تو زبان پہ بھی گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دل اگر کلین آئینے کی طرح ہوگا تو زبان کے اوپر میٹھی باتیں جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ برتن میں جو ڈالا جائے گا وہی ٹپکے گا. تو اگر ہمارے دل کے برتن میں ہم نے ذکر اللہ کو ڈالا ہے, ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو ڈالا ہے, ہم نے اللہ کی یادوں کو بتایا ہے, ہم نے ہماری زندگیوں میں سجدوں کو جمایا ہے, نماز کو جمایا ہوا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق درست ہوں گے. اس بنا پر کہ جس نے پنجتہ نمازوں کی پابندی کر لی, حدیث پاک میں فرمایا اللہ اس کے دل سے تکبر کی برائی کو نکال لے گا. آج سب سے بڑی برائی یہ ہے حق ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تکبر کس کو کہتے ہیں, پراؤڈ جسے کہتے ہیں ہم, وہ کس کو کہتے ہیں؟ پراؤڈ کے مقابلے میں آدمی کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے. تواضع کس کو کہتے ہیں, تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حضور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ایک مرتبہ دن کے پاس, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پوچھے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ فرمایا اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں, اچھا کپڑا پہننے کی شریعت میں اجازت دے. نمبر دو, حضور اچھا کھانا اچھی سواری استعمال کرنا یہ بڑائی ہے؟ فرمایا یہ بھی تکبر نہیں. اللہ نے دیا ہے تو اچھی سواری بھی استعمال کرو, اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھانا بھی کھاؤ. تو پھر اللہ کے رسول تکبر کیا چیز ہے؟ عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا تکبر ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا اور کوئی سچی بات پیش کرے تو رد کر دینا. بس یہ دو علامتیں تکبر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا عاشق بنائے, ذکر اللہ کا متوالا بنائے, ہمیں رات اور دن اپنا دھیان نصیب فرمائے. جب آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا, اللہ کی عظمتوں کا استحضار ہوگا, یہ استحضار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی برائیوں سے, بہت سے گناہوں سے بچا دیں گے. آج گناہوں میں دنیا کیوں ملوث ہے؟ صرف ایک وجہ سے کہ دل اور دماغ سے اللہ کا دھیان جاتا رہا, بس نظر گناہوں پر اتنی رہی کہ وہ اللہ کی عظمتیں اور گناہ پر جو عذاب ہونے والا ہے اس سے جو پردہ پڑا ہوا ہے اگر ہٹ جائے تو انسان کو روتے روتے پار نہ آئے, انسان کو توبہ کیے بغیر چارے پار نہ رہے, گناہ کی طرف اس کا قدم نہ بڑھے. آج پوری دنیا ہمیں گناہ کی طرف بلا رہی ہے, دین ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے, نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے, بھلائیوں کی طرف بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جوانوں نے جو ہے یہ پروگرام ترتیب دیا, کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح سے اللہ کے دین کی بات جو ہے ہو جائے, اور اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا دین ہے, اس کی کوئی حقیقتیں ہیں, اس لیے انہوں نے اچھا, ورنہ رات کا وقت جو ہے کھیلنے کا ہوتا ہے. موجودہ دور میں رات کے لوگ جو ہے کرکٹ کا کپ چلاتے ہیں, دن کو تو چلاتے تھے, لیکن لائٹ والوں کا بھی اللہ بھلا کرے کہ ایسے ہیلوجن لیمپ انہوں نے بنائے کہ اب رات جو ہے وہ بھی دن میں تبدیل ہو گئی. دن کو کھیلتے تھے تو تھک گئے تھے سمجھاتے, اب راتیں جو عبادتوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے وہ بھی کھیل کی نظر ہو گئی, رمضان کی راتیں بھی جو ہے والی بال کی نظر ہو گئی, کیرم کی نظر ہو گئی, کلبوں کی نظر ہو گئی. کون ہے اب جو رات کو دین کی بات سمجھانے والا ہے؟ یہ جوانوں کو سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے رات قیمتی بنا دی اور ایسی قیمتی بنائی کہ جمعہ کی رات ہے. اور جوانوں کا واقعہ اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ انہوں نے کیسا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور کیسا اعتماد کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی زندگیوں کو پلٹ دیا اور کیسی اللہ کی مدد اور کیسی نصرت آئی. آج جوانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, مسجدوں کا رخ کریں, دینی کتابوں کا رخ کرے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کا رخ کرے، علماء کا رخ کرے، ان سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، ان سے اپنے آپ کو متعلق کریں، ان سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکر کریں، آنکھوں کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو، زبان کے گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، اور اللہ ہم کو شرمگاہوں کے گناہوں سے بچائے، تو پھر پولیس کا کوئی کام نہیں رہے گا، سب کام اللہ کا ڈر ہمارا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اعلی حضرت سے دعا کی درخواست کریں۔ حضرت کلمے کو دعا کرتی ہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا۔ حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن قادنا بالسوء، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ بہت مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اے اللہ اگر تم نے معاف نہیں فرمایا تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، اپنے درگزر کے فیصلے فرما دے۔ اللہ اگر تجھے معاف فرما دیا تو اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بجلی بن جائے گی۔ اللہ ہماری بجلی بنا دے، اللہ پوری امت کی بجلی بنا دے، اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، اللہ تیری مانگ کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما، اے اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، زندگی کے ہر شعبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی سعادت سے بہرور فرما دے۔ اللہ العالمین ہمیں دین کا قدردان بنا دے، اللہ سنتوں کا عاشق بنا دے، اللہ ذکر کا دل دادا بنا دے، اللہ قرآن کریم کا گرویدہ بنا دے۔ اللہ العالمین ہمیں دین پر چلنے والا اور 100% ایماندار بنا دے، اللہ با حیا بنا دے، اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، اللہ ہمارے جوانوں میں دین کا چرچا فرما دے، اللہ انہیں نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ دنیا میں بھی ان کو ترقی عطا فرما، مادی ترقی اب سے بھی مالا مال فرما، اور دین مقصد ہے، اللہ مقصد میں بھی ان کی زندگی کو لگنے والا بنا دے۔ اللہ جوانی کو دین کی محنت کے لیے منظور فرما لے، اللہ صحیح محنت سے جو دین کی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، اللہ ان کی نصرت کے فیصلے فرما، اللہ علماء ربانی ابطالی کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مقابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ العالمین اب تیرے نام لینے والوں پر حالات ہیں، اے اللہ جب بھی تیرا نام لیا گیا ہے اللہ دشمنی کرنے والوں نے دشمنی کی ہے، لیکن اے اللہ العالمین تیری مدد کے علاوہ کسی کی مدد نہیں، تو ہی مدد کے فیصلے فرما دے، اللہ تو ہی نظرت کے فیصلے فرما دے. اللہ جو حالات میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری ایمان و زندگی کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف چلنے والا بنا دے، اللہ نیکیوں کا عاشق بنا دے، اللہ نیکیوں سے تعلق ہمیں عطا فرما دے، اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں جاگزین فرما دے. اے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانا ہو اللہ کرنے والی موت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں رہت سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اللہ جن حضرات نے دین کی نسبت سے ہمیں جمع کیا، کچھ کے سننے کا موقع دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اللہ دین والی کلمے والی ایمان والی موت سے نوازیے. اللہ سوئے خاتمہ سے بچا دیجیے، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما. اللہ جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما. اللہ اس پورے مدینے کی مغفرت فرما. اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور تفیل میں انبیاء کاملین، صحابہ صدیقین، شہداء صالحین اور ملائکہ مقربین اور ائمہ مطبوعین کے صدقے میں اللہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین. تعداد زیادہ ہے اس لیے ملاقات سب سے مشکل ہے، اس میں کبھی کبھی دھکے لگ جاتے ہیں، اس سے احترام ایک دوسرے کا خراب ہو جاتا ہے. اس بنا پر آپ کو زحمت دینے کے بجائے سلام کرتا ہوں اور آپ جواب میں فرما دیں تو مہربانی ہوگی اور آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان سن لیں، کل جمعہ کی نماز میں کھروڑ جامع مسجد میں حضرت کا بیان ہوگا آئندہ جمعہ رات کو.